لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثال بیان کی کلمتن طیبتن کلمہ طیبہ کی کشجرتن طیبہ ایسی جیسے کہ پاکیزہ درخت اصلها ثابت وفرعها في السماء اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ثابت ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں تُعطی اکلها کل حین بإذن ربها وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اس کے رب کے حکم سے ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون اور اللہ سبحانہ و تعالی مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ومثل كلمة خبيثة اور برے کلمے کی مثال برے درخت کی طرح ہے اجتثت من فوق الارض جس کو اکھیڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر سے ما لها من قرار اور اس کو مضبوطی سے اور اس کے لیے ثبات نہیں ہے اور اس کے لیے قرار نہیں ہے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت اللہ سبحانہ و تعالی ثابت رکھتے ہیں مؤمنوں کو مضبوط قول سے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں ويذل الله الظالمين اور گمراہ کر دیتے ہیں اللہ ظالموں کو ويفعل الله ما يشاء اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مؤمن کی اور کافر کی مثال بیان کی ہے اور بہت شاندار مثال بیان کی ہے بہت اچھی مثال بیان کی ہے بات جب سمجھانا ہوتی ہے مجھے اور آپ کو تو ہم ہمیشہ ایگزامپل کا سہارا لیتے ہیں کہ فور انسٹنس مثال کے طور پر کیونکہ جب ہم مثال کا سہارا لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب تک ہم ایگزامپل نہ لے لیں اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی ایگزامپل دوسرے لفظوں میں کہا نمونہ ہم کو کوئی چیز بیچنی ہو تو ہمیں اس کا نمونہ دکھلانا پڑتا ہے کہ میں دیکھو یہ ایگزامپل ہے آپ اس کو دیکھ لو ہم ایسی ہی چیز آپ کو فروخت کریں گے سامنے والے کے ذہن میں فوراً سمجھ میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مجھے اور آپ کو آخرت کے متعلق کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ ٹیکنیکل بات ہوتی ہے ذرا مشکل بات ہوتی ہے تو تو ان مشکل باتوں کو مثال دے کر سمجھا دیں, اور الحمدللہ اس مثال سے وہ چیز میرے اور آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مؤمن کی مثال بیان کی اور کافر کی مثال بیان کی. کلمہ طیبہ سے مراد مؤمن, کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ مؤمن کہتا ہے, اور کلمہ خبیث سے مراد کافر ہے, اور کلمہ خبیث یعنی گندے کلمے اس سے مراد وہی کفریہ کلمات, مشرکانہ کلمات اور بری چیزوں کے متعلق باتیں, یہ سب کلمہ خبیثہ کہلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی مثال یا ایک مومن کی مثال ایسی ہے جسے پاکیزہ درخت کا شجرۃ طیبہ درخت, مومن کی مثال بھی درخت سے, اور درخت بھی کون سا؟ پاکیزہ درخت, بہت پیور نائس, ہر قسم کی گندگی سے محفوظ بچا ہوا. اس درخت کی خصوصیت کیا؟ اصلہ ثابت, کہ اس کی جو جڑیں ہیں اور اس کا جو تنا ہے وہ زمین کے اندر بہت دیپ گیا ہے, گہرائی کے اندر چہر وہاں کس طرح. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کی جو شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں یوں کر کے اوپر بلندی میں پھیلی ہوئی ہیں. تو بس سمجھو کہ مومن ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کی درخت جس کے جو پاکیزہ درخت ہے اور جس کی جڑیں اور اس کا تنا زمین کے اندر گہرائی تک پہنچا ہوا ہے, اور اس کے پھل اور اس کی شاخیں بلندی کے اندر اٹھی ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پاکیزہ درخت بیان کیا اس سے کون سا درخت مراد ہے؟ کا شجرۃ طیبہ. محدثین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے, کہ مؤمن کی مثال کس کی درخت کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح ہے. کیوں؟ کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کی گہرائیوں تک پہنچ گئی, وہ اتنا لمبا ٹانگا درخت ہے جناب, اس کا تنا یہاں اوپر تک, پھل تقریباً 40-50 میٹر اوپر, شاخے وہاں پھل اس کے پھل فروٹ سب اوپر اگتے ہیں اور زمین سے نہیں گرا, کتنی بھی ہوائیں آ جائیں وہ وہاں سے ہٹا بٹا نہیں ہے, کیونکہ مضبوط, کوئی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو اس کے جو پلر ہوتے ہیں اس کے جو پائے ہوتے ہیں وہ بہت گہرائی کے اندر کھودنے پڑتے ہیں, کیونکہ بڑی عمارت بنانی ہے. تو یہاں بھی یہ درخت بہت ہوتا ہے, اندر گہرائی تک اندر پڑا رہتا ہے, ہوا چلتی رہتی ہے لیکن وہ ایسا کہ ایسا ہی پڑا رہتا ہے, ٹوٹتا بوٹتا اس کو اگر زمین سے نکالنا ہو تو وہ آسانی سے نہیں نکل سکتا, بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت کھودنا پڑے گا تب جا کر اس کو زمین سے ہم نکال سکیں گے, ورنہ نکال نہیں سکتے. کھجور کے درخت کی خوبی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبی یہ بیان کی کہ تُعطی اُکُلَہَا كُلَّ حِينٍ, وہ اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے. پھل ہر وقت دینے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھل دیتا ہے وہ تم کو تھرو آؤٹ دا ایئر ملتے رہتے ہیں, مارکیٹ کے اندر پورے سال آپ کو ملے گا, اس کا ذخیرہ کیا جائے گا, اس کا اسٹاک کیا جائے گا, ایسا نہیں کہ وہ کسی پرٹیکولر موسم ہی کے اندر وہ آپ کو کھجوریں مل سکتی ہیں, نہیں, کھجوریں پورے سال آپ کو مارکیٹ کے اندر ملیں گی. اس لیے کہ تُعطی اُکُلَہَا كُلَّ حِينٍ. پھر اس کی اور کیا خصوصیت؟ کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک درخت کا ہر جز وہ نفع بخش ہے, اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے قسم قسم کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. اس کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے پتوں سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. درخت کا پھل بہت میٹھا اور اچھا ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, اس کو کھایا جاتا ہے. اور اتنا لمبا چوڑا جو درخت سے ہے, جو یہ لکڑیاں جو اس سے حاصل ہوں گی, وہ بہت سے کاموں کے اندر کیا ہے, اس کو استعمال کیا جائے گا. کہ مومن یہ کھجور کے درخت کی طرح, جس طرح یہ کھجور کا درخت نافع ہے, اسی طرح یہ مومن بھی نافع ہے. اور جس طرح یہ کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے, اسی طرح مومن کے بھی ہر وقت پھل پکتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مومن بھی 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کر کے, اللہ کی عبادت کر کے ثواب کماتا رہتا ہے. اس کا 1 سیکنڈ بھی ثواب سے خالی نہیں ہوتا. ہر وقت اس کا 1-1 سیکنڈ اور 1-1 منٹ قیمتی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تبھی اللہ پاک ہم کو ثواب دیتے ہیں, اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تبھی اللہ پاک ہم کو ثواب دیتے ہیں, اور جب ہم مسجد میں آتے ہیں تبھی اللہ پاک ہم کو ثواب دیتے ہیں. نہیں نہیں, اگر ہم گھر پر بھی رہیں گے, کیا رہیں گے, گھر پر بھی رہیں گے, کھانا بھی کھا رہے ہوں گے, حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہوں گے, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے دل لگی کی باتیں کر رہے ہوں گے, حتیٰ کہ اپنے بچوں پر کچھ خرچ کر رہے ہوں گے, ان کو بازار لے گئے ہوں گے, ان سب چیزوں کے اندر ہم کو ثواب ملتا ہے, از لانگ از ہم اس کو اللہ کے کہنے کے مطابق کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کریں. ہم سوئیں گے تب بھی ہم کو ثواب ملے گا, کھائیں گے تب بھی, کھلائیں گے تب بھی, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تب بھی ہم کو ثواب ملتا ہے. آج ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ 3 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے, ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول گھر میں آ کر کس قسم کی عبادت کرتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر یہ کام کرتے ہیں اور اس قسم کی عبادت کرتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ انہم تقالوہا, انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے احوال سنے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادتیں بہت کم محسوس ہوئیں. کیا یہ تو بہت تھوڑی ہے, کیوں کم محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو یہ تصور تھا کہ اللہ کے رسول تو عبد الناس, سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ان کے تصور میں تو یہ تھا کہ جب گھر میں جاتے ہوں گے قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہوں گے, ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے ہوں گے, نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہوں گے. لیکن ایسا نہیں سنا, بلکہ امہات المومنین نے تو کچھ اور ہی بیان کیا کہ آپ صاحب جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہم سے دل لگی کی باتیں کرتے ہیں, ہماری خیر خیریت پوچھتے ہیں, اور پھر گھر کے اندر جو کچھ کام ہوتا ہے اس میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں, بکریوں کا دودھ دھو لیتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, سب کچھ بتایا. اور پھر کچھ تہجد کے متعلق بتایا ہوگا کہ رات کے اندر 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں یا 12 رکعت تہجد پڑھتے ہیں, بس اتنا. تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ مسلسل عبادت کرتے ہوں گے. چنانچہ پھر یہ 3 صحابی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, اور پھر سبوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, اللہ نے ان کے سب گناہ معاف پہلے ہی سے کر رکھے ہیں, یعنی ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا اگر اللہ کا رسول تھوڑی بھی عبادت کرے تو ان کے لیے تو چل جائے گا, لیکن ہم تو گنہگار ہیں, برابر ہے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو ایک شخص نے یوں کہا کہ دیکھو بھائی, اب تو میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا اور بالکل سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ اب میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی بے روزے سے نہیں رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا، یعنی نکاح ہی نہیں کروں گا، بالکل ایسا ہی رہوں گا اور بس عبادت کرتا رہوں گا. چلے گئے یہ کہہ کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لائے. گھر تشریف لانے کے بعد وہی پوچھا کیسے ہو، خیریت سے ہو، کوئی سب ٹھیک تھا کہ کوئی آیا تھا، کوئی بات ہوئی تھی؟ برابر جیسے ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں گھر والوں سے، کوئی فون آیا تھا، کسی کی کوئی بات ہوئی، تو اس طرح پوچھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں تین صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا. میں نے آپ کی عبادت کے احوال ان کو سنائے تو ان کو آپ کی یہ عبادت بہت کم محسوس ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں بیویوں سے، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، نکاح بھی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اچھا تم آئے تھے اور تم نے ایسا ایسا کہا؟ کہتے ہاں اللہ کرو تم نے ایسا ایسا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے ہو گئے ان پر، سمجھے گئے، اور کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اللہ کو پہچاننے والا ہوں، لیکن میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، بعض دن میں بے روزے سے ہوتا ہوں، پھر میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے ہراس کرے گا وہ مجھ میں سے. تو دیکھیے سونا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے روزے سے بھی ہوتے تھے، لیکن 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ جیسے کہ اللہ کے کہنے کے مطابق سب کر رہا ہے. تو اسی طرح ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہمارے سارے کام کاج ہوں گے، سونا تو وہ سنت کے مطابق سونا، ٹوائلٹ میں جانا تو وہ سنت کے مطابق، غسل کرنا تو سنت کے مطابق کرنا، اپنا نکاح کرنا تو سنت کے مطابق کرنا، شادی کروانا تو سنت کے مطابق، اور سب چیزوں کے اندر ہم کو سواب ملے گا، 24/7 ہم کو سواب ملے گا. تو جس طرح کھجور کا درخت A to Z نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، ہر چیز کے اندر نفع ہے، تو اسی طرح مؤمن کے اعمال میں بھی کیا ہے؟ نفع ہی رہتا ہے، ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے. سبحان اللہ کہو، ایک درخت اگ جائے گا جنت کے اندر، ہے نا بھائی؟ تو ہمارا بھی فائدہ ہر وقت جاری رہتا ہے. اور جس طریقے سے اس کا پھل بلندی میں ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کی مثال بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں فرشتے ان اعمالوں کو لے کر اوپر چل جاتے ہیں. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہمارے نیک اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، فرشتے ان کو لے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو وہ جگہ جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا تھا اور وہ آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اٹھائے جاتے تھے، وہ اس کے مر جانے پر رونا شروع کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ رونا شروع. کیوں رونا شروع کر دیتا ہے؟ تمہارے نیک اعمال جب یہاں سے جاتے تھے نا تو ہم کو بہت اچھا لگتا تھا، اس کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور بہت ہم کو لطف آتا تھا، اب وہ ہم اس سے محروم رہ گئے. فما بقت علیہ السماء والارض وما کانوا ینظرون. تو یہ جو بعض محدثین اور عبادت گزار اپنے گھر والوں کو یوں کہہ کر، دیکھو اس گھر کے کونے کے اندر گناہ نہ کرنا، میں نے اس گھر کے کونے کے اندر 10,000 قرآن ختم کیے، میں نے اس گھر کے کونے کے اندر 30,000 قرآن ختم کیے، وہ جگہ پاکیزہ بن گئی. ہم جہاں جہاں بیٹھ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے گواہی دیں گے. سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال جس طرح کھجور کا پھل اونچائی میں ہوتا ہے اس کا پھل تو ہمارے اعمال بھی کیا ہے اونچائی میں لے جاتے ہیں. تو عجیب ہے ہمارا ہر ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے اور ہمارا ایک ایک عمل کیا ہے قیمتی ہے. ہم بھی اللہ نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا, بہت ویلیوبل بنایا ہے, اتنا ویلیوبل بنایا ہے یہ ایمان دے کر ہم کو اتنا قیمتی بنایا ہے, اتنا قیمتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر ایمان کے میرے پاس آئے گا قیامت کے دن اور وہ دنیا کے برابر سونا فدیے میں دے گا تاکہ وہ ایمان لے لے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا سونا بھی قبول نہیں کرے گا. کتنے قیمتی ہم, بہت قیمتی ہم, اللہ کا ہمیں اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے. بہت قیمتی یہ اس لیے کہتے ہیں ایمان کی دولت اس کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے بہت قیمتی چیز ہے. ہمارے پاس ڈائمنڈ ہو, ہمارے پاس مرسیڈیز گاڑی ہو, نئی گاڑی نکال کے لائے ہو, تو پہلے سوچتے ہیں کہ اس کو ہم پارک کہاں کریں گے. چلو پہلے اس کے لیے گیرج لو, اس کے لیے گیرج بناؤ اور اس کے لیے فلانا کرو اور جو قیمتی چیز ہے اس کو اچھی طریقے سے چھپا کر رکھتے ہیں, حفاظت سے رکھتے ہیں. تو ایمان تو ان ساری چیزوں سے زیادہ کیا ہے؟ ہم کو اللہ پاک نے بہت قیمتی بنایا. بہرحال تو ہماری مثال کھجور کے درخت کی مثال کی طرح ہے. ایک مرتبہ مجلس جمی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, ان کے چھوٹے بیٹے ابن عمر بھی موجود جن کی عمر بہت کم تھی اس وقت, اس لیے میں نے چھوٹے بیٹے کا ورنہ ہے سب سے بڑے بیٹوں میں عبداللہ ابن عمر, سمجھ گئے نہیں؟ تو بیٹے بھی موجود. اتفاق سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا گھابا یعنی کھجور کے درخت کا گودا, اب وہ تو میں نے دیکھا نہیں کبھی تاکہ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں, بتایا آپ نے دیکھا ہے؟ کھایا نا انہیں, ہاں اس کو نکال دیا, اس کو کہتے کھجور کا گھابا, کھجور کا گودا بہت میٹھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے پیش کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کیا کہتے ہیں صحابہ اکرام سے دل لگی کا خیال آیا, کیا ہے؟ اور ذرا ان کے عقلوں کا اور ان کی ذہانت کا امتحان لینے کا ارادہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من الشجرتی شجرتن, ان من الشجرتی شجرتن لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي. کہ دیکھو درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں ہیں, ٹوٹتے نہیں, ہمیشہ اوپر ہی لگے رہتے ہیں, اور وہ اس کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے, وہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں, مومن اور یہ درخت کیا ہے ایک جیسے ہیں. مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا, جیسے ہم لوگ آپس میں پہیلیاں بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, آئی اسپائی ود مائی ریٹل آئی سم تھنگ بگن ود دس, سمجھے نا, ریڈلس. اسی طرح آپ ساسو نے پوچھا مجھے بتاؤ بہت دسونی ماں ہی ہے وہ کیا چیز ہے. جیسے ہی عبداللہ ابن عمر نے یہ ریڈل سنا آپ ساسو سے, تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. دوسروں کے دل میں کیا خیال آیا تو اس کے بارے میں ابن عمر کہتے ہیں کہ فوقع الناس فی شجر البوادی, لوگوں کے ذہن جنگل کے درختوں کی طرف منتقل ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ درخت ہوگا کوئی, کہ وہ درخت ہوگا کوئی, کہ وہ ہوگا, سمجھ گئے نا. لیکن میرے ذہن میں کیا جواب آیا وہ کھجور کا درخت. لیکن چونکہ میں مجلس میں سب سے چھوٹا تھا, ابو بکر جیسی شخصیت موجود تھی, میرے ابا عمر جیسے بڑے انسان موجود تھے, تو مجھے جواب دیتے ہوئے شرم محسوس ہوئی, سمجھ گئے نا بھائی, مجھے اچھا نہیں لگا ان کی موجودگی میں. سب صحابہ پھر جواب دے نہ سکے نا, تو انہوں نے آپ اعظم سے کہا اللہ کے رسول حدثنا ما ہی, ہمیں آپ بیان کر دیجیے کہ وہ کیا ہے, ہم کو تو پتا نہیں. تو آپ اعظم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے, سمجھے نہیں. بہرحال کھجور کا درخت اور ہم نفع دینے میں بالکل ایک جیسے, ثابت قدم رہنے میں ایک جیسے. جیسے کھجور کا درخت ثابت, اسی طرح ہم بھی کیا ہے ثابت. ہماری جڑیں بھی, ہمارے کلمہ طیبہ کی جڑیں بھی زمین کے اندر بہت نیچے چل جاتی ہیں, ہم کو تو احساس نہیں ہوتا, لیکن حقیقت میں چلی گئی ہیں. کیا ہے بولیے, حقیقت میں چلی گئی ہیں, اور اس کو کوئی اکھاڑے اکھاڑا نہیں سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے زندہ ہے, حضرت صہیب کی مثالیں ہمارے سامنے زندہ ہے, حضرت خباب کی مثال ہمارے سامنے زندہ ہے. گرم گرم پتھروں پر ان کو لٹایا گیا, کولسوں پر لٹایا گیا, لیکن یہ جڑ جو بیٹھ گئی تھے کبھی بھی, چلو اٹھے بہت اونچے لوگ, آتا آشرم کے قریب کے لوگ, آتا آشرم کو دیکھا, معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے, سمجھے کہ نہیں, ان سے تو چلو یہ تصور کیا. آج کی گئے دور کے اندر بھی گئے گزرے مسلمان بھی کلمہ نہیں چھوڑتا, اس کے دل میں اگر جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا ہے نا, وہ نہیں چھوڑتا. وہ شاید گناہ کر لے گا لیکن کلمہ نہیں چھوڑے گا, وہ اس کا سودا نہیں لے گا, مر جائیں گے سمجھے, لیکن نہیں. یہ ہمارا درخت کھجور کا درخت بھی ایسا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, ابھی اور اس کی ثابت قدمی اور بتائیں گے کہ کتنا مضبوط ہوتا ہے اور ہمارا یہ کلمہ کتنا اسٹرانگ ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ سبحانہ وتعالی مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور برے کلمے کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, گندے درخت کی طرح ہے. اب یہ گندا درخت کون سا, کافر کی مثال بیان کرے کہ کافر کو اگر سمجھنا ہو تو کہتے وہ اس گندے درخت کو لے لو, اس سے مراد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حنزل کا درخت ہے. اس کا درخت حنزل, اس کا جو پھل ہوتا ہے نا کڑوا, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مٹھاس نہیں, بے مزہ بد مزہ, سمجھ گئے نا. اور وہ بھی کیسا کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر گری ہوئی نہیں, زمین کے اوپر اوپر رہتا ہے, اگر کوئی شخص اس کو اکھاڑنا چاہے نا تو یوں کر کے آرام سے اکھاڑ سکتا ہے, ہاتھ ہی سے یوں کر پھینکی دے اکھاڑ کر, سمجھے گا فوراً. تو کہتے ہیں کہ کافر ایسا ہی گندا ہے, اس کے کلمات بھی گندے, اس کے اعمال بھی گندے, جیسے یہ گندا, اور جیسے اس کے پھل کسی کام کے نہیں, ان کے اعمال بھی کسی کام کے نہیں. کوئی جتنا بھی کوئی عمل کر لے آخرت کے اندر ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں, کتنا ہی اچھا عمل کر لے, سمجھے گا نہیں, کوئی بدلہ نہیں. کافر کا جب وزن کیا جائے گا نا ترازو کے اندر, والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن کافر کو جب ترازو میں ڈالا جائے گا نا تو وہ اسکیل کے اندر, ڈیجیٹل اسکیل کے اندر 000 ہی بتایا جائے گا, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں, کیونکہ ان کی مثال گندے درخت کی طرح ہے فور, اور زمین کے اندر اندر تک گیا بھی نہیں, اس کو یوں کر کے اکھاڑنا چاہے فوراً اکھاڑ جائے گا. کیا مطلب, کافروں پر جب حالات آتے ہیں تو وہ بھی اپنے عقیدے فوراً بدل لیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں, اپنے عقیدے فوراً بدل دیتے ہیں. مسلمان کبھی اپنا عقیدہ نہیں بدلتا, وہ فوراً بدل دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کی جو دلائل ہیں کفر کے, ان کے دلائل کو تو ہم یوں کر کے اڑا دے گا, ختم کر دے گا. اور ہمارے ایمان کے دلائل جو ہیں ایسے مضبوط ہیں کہ شیطان کوشش کر کے مر جاتا ہے لیکن تب بھی وہ اس کو توڑ نہیں سکتا, اور ہم ان کے دلائل کو یوں ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے اندر کیا کر دیں گے, توڑ دیں گے. ان کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی مضبوطی نہیں. وہ جو تست من فوق الارض, اللہ کہتے ہیں جس کو زمین سے یوں کر کے اکھاڑ لیا جائے, ما لہا من قرار, اور وہ زمین پر باقی اور برقرار بھی نہیں رہ سکتا. پھر اب اللہ پاک فرماتے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ سبحانہ و تعالی ثابت رکھتے ہیں ایمان والوں کو مضبوط بات سے. یہ مضبوط بات سے کیا مراد, وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ان کو جمائے رکھتے ہیں, اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ان کو بالکل جکڑے رکھتے ہیں, اس دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. دنیاوی زندگی کے اندر وہی ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی شخص ہمارے ایمان کو چھیننا چاہے وہ چھین نہیں سکتا انشاءاللہ. وہ ہماری دولت کو چھین لے گا, شاید وہ ہماری جان کو چھین لے گا, وہ ہمارے گھر کو چھین لے گا, لیکن ایمان کی دولت کو نہیں چھین سکتا, ثابت رہتا ہے برابر دنیاوی زندگی کے اندر. اور یہ سارے حالات جو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے, اور اخروی زندگی میں جو ثابت رہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر کے اندر امتحان ہوتا ہے, منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں نا, تو اس وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں بھی وہ جڑیں باقی رہتی ہیں ہماری, وہاں بھی کیا ہے ہماری جڑیں باقی رہتی ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب مومن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے, منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مر ربو کا, ربی اللہ تو لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, من نبی کا, تمہارا نبی کون؟ تو کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ, قرآن کہہ دیتے ہیں برابر. تو دیکھو قبر کے اندر بھی ہم کو مضبوطی سے پکڑے رکھا, اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اور کافر منافق اس کے بارے میں کیا فرمایا پتا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ جب کافر کو منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, وہ منکر نکیر ان کو اٹھاتے ہیں, بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں, بتاؤ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا اقول کما یقول الناس, میں اس شخص کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے. سمجھے گا منافق یہ کہے گا, منافق کیا کہے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے, جھوٹ بولے گا. سمجھ گئے نا بات؟ تو فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, اور پھر فرشتے اس کو کہیں گے کہ ما درائتا ولا ترائتا, نہ تو نے سمجھا اور نہ تو نے کسی کا اتباع کیا. اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں, جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیں گے, اور جہنم کا ٹھکانہ بتلا کر کہیں گے کہ اب تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا بات ہے. تو وہاں یہ ہوتا, اور جب کافر کو قبر کے اندر بٹھایا جائے گا اور کافر سے پوچھیں گے کہ تم کیا کہتے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تم کیا کہتے ہو تمہارے رب کے بارے میں, تو کہے گا ہاں ہاں ہاں, وہ کرتا رہے گا, لا ادری لا ادری, میں کچھ جانتا وانتا, کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا تھا نا, اکھڑ گیا تھا نا, کوئی مضبوطی باقی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, لاؤ جہنم سے اس کا بچھونا لے کر آؤ, جہنم سے اس کے کپڑے لے کر آؤ, جہنم کے بچھونے پر وہ سوئے گا, جہنم کے کپڑے وہ پہنے گا, اور پھر جہنم کی کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جائے گی, وہاں کی گرمی وہاں اور حرارت پہنچتی رہے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسے فرشتے کو مقرر کیا جائے گا جو اندھا ہوگا. کیا ہوگا؟ جو اندھا ہوگا اور جو بہرا ہوگا, اور پھر اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا, اور وہ ہتھوڑا ایسا اور وہ فرشتے کی طاقت ایسی کہ اگر وہ اس کے ذریعے سے پہاڑ کو مارے نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ختم, بالکل جیسے ریبل بن جائے, برابر ہے, وہ ایسا جیسے ٹوین ٹاورز ٹوٹے تھے, یوں گری ون جیسے ہوتے تھے نا, اور ریت میں تبدیل ہو گئے تھے, ایسا اس کو. یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں کہ اس کی آواز, مارنے کی آواز سب سنتے ہیں سوائے ثقلین کی, یعنی انسان اور جنات کی. چنانچہ وہ اس کو مارے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر ایسا نہیں کہ وہ ختم, دوبارہ اللہ پاک اس کو سیدھا کر دیں گے, پھر مارے گا, پھر سیدھا ہو جائے گا, پھر مارے گا, ایسا چلتا ہی رہے گا.
تو قبر کے اندر بھی کوئی ثابت قدمی نہیں, اور ایمان والوں کی وہاں بھی ثابت قدمی, اور یہاں بھی انشاءاللہ ثابت قدمی. سمجھ گئے نا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو دفنایا اور ان کی تسکین ہوئی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ان کے لیے تثبیت کی دعا کرو, ثابت قدمی کی دعا کرو. تو ثابت قدمی کی دعا کا کیا مطلب؟ جو شخص ان کو دفنانے کے لیے گئے ہوں نا, تو وہ قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرے, اللہم ثبتہ بالقول الثابت, اللہم ثبتہ بالقول الثابت, اللہم ثبتہ بالقول الثابت, اللہ اس کو ثابت کر دے, اس کو ثابت رکھ. اور جب ان کا نقیر سوال کرے تو کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری کروا, کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری کروا. یہ ہے بالقول الثابت کا, اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. بہرحال اللہ پاک ہم کو ہر جگہ ثابت قدم رکھے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ظالموں کو, اور اللہ جو چاہے کرتا ہے, اس کو تو کون روکنے والا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. اللہ پاک ہم سب کو کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرمائے, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور ہمیشہ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ہمارے قدم کو جمائے رکھے, اور اس پر ثابت قدم رکھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. مجھے بھی, آپ کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے رشتہ داروں کو بھی, تمام مسلمانوں کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد لله رب العالمين, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, أن آمنوا بربكم فآمنا, فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم ومعهم, واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تجعلنا معه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.